السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کس قدر نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عمریں دراز فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس لمحات نصیب فرمائے. بالکل رمضان المبارک سر پر ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں. یہی تیاریاں آخرت کی تیاریاں بن جاتی ہیں کہ ماہ و سال گزرتے ہیں تو اسی کے ساتھ زندگی تمام ہو جاتی ہے. آنے والے آتے ہیں اور جانے والے جاتے ہیں. یہی لمحات ہوتے ہیں جن کو عبادت اور اطاعت میں گزار کر انسان اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے. بڑا ہی قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے زندگی کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اس سرمایہ کو استعمال کر کے ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں. ورنہ حقیقت حال تو یہی ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. لائی حیات آئے، غزالے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. وقت مقرر ہوا، دنیا میں آمد ہو گئی. مقرر وقت آیا، دنیا سے انسان خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے. جو اس کو زندگی ملی تھی اسے کارآمد بنا کر گیا ہے تو کامیاب اور کامران ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. جو غفلت کی زندگی گزار کر گیا تو شاید کہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے ناکام و نامراد لوٹا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دنیا کے جھمیلوں کے اندر انسان جب پھنس جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو جب آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت انسان کفے افسوس ملتا ہے تو پھر پچھتائے کچھ ہاتھ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان ذمہ داری دے کر اس کائنات کے اندر رونق افروز فرمایا، جلوہ افروز فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری کے ساتھ یہ پورا عالم منور اور معطر ہوا. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جو ظلمت کدے بنے ہوئے تھے نور ایمان سے اللہ پاک نے منور کرنے شروع کیے. اور آپ پر جو بھاری بھرکم ذمہ داری عائد ہوئی تھی، آپ نے 23 سال کے ایک طویل عرصے میں اس بھاری ذمہ داری کو بطریق احسن اور اکمل انجام دیا. اور اس پوری ذمہ داری کے مکمل ہو جانے پر اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آیت مبارکہ اتار دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج سے 23 سال پہلے جو آپ پر دین اسلام کا آغاز ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے توحید، رسالت، زندگی کی سارے جینے کے طریقے، احکام، اور پھر موت، ما بعد الموت، حساب کتاب، جزا سزا، اعمال کا تولا جانا، نیکی کا اچھا بدلہ، بدی کا برا انجام، پھر جنت اور دوزخ، اللہ تعالی نے تمام حقائق اس 23 سال کے اندر اتار دیے، اور پھر آخر میں فرما دیا کہ آج کے دن آپ کے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور مذہب اسلام بطور دین کے ہم نے آپ کے لیے پسند کر لیا۔ سب سے آخری سورت جو قرآن کریم کی اتری ہے وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، قبائل کے قبائل دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی محنت رنگ لا چکی ہے، اب قبائل کے قبائل، پہلے تو عدد ہوا کرتے تھے کہ 1, 2, 3, 4 انگلیوں پر صحابہ کو گنا جاتا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جوخ در جوخ، فوج در فوج، قبائل کے قبائل اسلام کے اندر آئیں گے اور ان کا شمار بھی مشکل ہوگا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کامل مکمل کر دی، فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ذریعے تسبیح بیان کرتے رہیے، واستغفر استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا، اسی کی طرف رجوع رکھیے، وہ رجوع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے، تحمید بیان کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، کیونکہ اب حکم مل چکا ہے۔ سورہ الم نشرح کے اندر فرما دیا کہ فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب، جب آپ اس بھاری بھرکم ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے تو اب آپ اپنے آپ کو عبادت میں خوب تھکائیے، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ آپ کے اس طویل عرصے کے اندر دین اسلام کامل مکمل جو اترا، جو آپ نے محنتیں فرمائی، اپنی امت کے لیے آپ نے جو دستور حیات چھوڑا، اس دستور کو اپنا دستور زندگی بنانے والا تو ہے کامیاب اور کامران، اور ہے بامراد، اس دستور سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ناکام و نامراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی پوری محنت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کی رضا، آپ کی ناراضگی، جو جو بھی چیزیں آپ نے بیان فرمائی، صحابہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا، اور یہ ساری تفصیلات وہ تھیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند تھی، اللہ کی رضا اور ناراضگی تھی، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی مرضی کے خلاف جو کام تھے، ایک ایک چیز آپ نے امت کو کھول کھول کر بیان فرما دی۔ صحابہ اکرام نے اس پورے مجموعے کو محفوظ کیا، پھر بعد میں آنے والے امت کے خدام دین نے، محدثین نے، حدیثوں کو چھانٹ کر ان کے اوپر خوب محنت کر کے چیدہ چنندہ جو منتخب احادیث تھیں، کھوٹ کو الگ کیا، کھرے کو الگ کر کے احادیث مبارکہ کے بڑے بڑے ذخائر تیار کیے، جن میں سے سیاہِ ستہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی چاہت اور پسند کا وہ متن ہے، جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احادیث مبارکہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے، ہر چیز کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ان تمام تفصیلات کو محدثین نے لمبے لمبے سفر کر کے کہاں کہاں سے احادیث کو چن کے یکجا کیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اسی طرح دیگر کتب احادیث، پورا ایک مجموعہ ہے، پورا ایک سمندر ہے جس میں احادیث کے مجموعوں کو جمع کیا گیا. انہی میں سے ایک معروف اور مشہور کتاب ہے سنن ابی داود، جس کے مصنف اور محدث امام ابو داود السجستانی رحمہ اللہ، کہ جنہوں نے محنت کی اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع کر کے اپنی کتاب مرتب کی جس کا نام سنن ابی داود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لاکھ احادیث اپنے اساتذہ سے حاصل کر کے ان میں سے جو منتخب احادیث اپنے اس کتاب کے مجموعے میں مرتب کی ہیں ان کی تعداد ہے 4800. اس میں دین اسلام کے تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق احادیث کو یکجا کیا گیا. حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان 4800 احادیث کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہوں تو 4 احادیث میں پورا دین کا نچوڑ اور خلاصہ تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں. اور وہ 4 احادیث کون سی ہیں کہ ہم اور آپ اگر ان کو اپنے پلے سے باندھ لیں، ان 4 احادیث پر بھی اگر ہم کامل مکمل عمل کر لیں تو گویا کہ ہماری زندگی دین اسلام کے عین مطابق بن سکتی ہے. سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت بری تو عمل برا. اور دوسری حدیث مبارک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس بات کے اندر ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کو چھوڑ دے. اور تیسری حدیث مبارک جس کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے انہی کانوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ بے شک حلال بھی بالکل واضح ہے نمایاں ہے، حرام بھی بالکل واضح اور نمایاں ہے، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جس میں شکوک اور شبہات ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے، یہ مشتبہ کہلاتا ہے. فرمایا کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں. فمن اتقى شبہات، جو بھی شبہات سے بھی بچ گیا، فقد استبر لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا. اور ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات کے اندر مبتلا ہوا، فقد وقع فی الحرام، وہ حرام کا بھی ارتکاب کرے گا. اور فرمایا کہ جس طرح چرواہا اپنے بکریوں کے ریوڑ کو کھیتی باڑی کی جو باڑھ ہوا کرتی ہے اس کے ارد گرد اگر چراتا ہے تو جانور چرتے 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 حدود پار کر کے آخر کار کھیتی کو بھی نقصان پہنچا دیں گے. تو جو آدمی مشتبہات تک پہنچ جاتا ہے چلتے چلتے وہ حرام میں بھی داخل ہو جائے گا. اور فرمایا کہ سنو خبردار، ہر بادشاہ کی اپنی حدود اور سرحدیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالی کی حدود اور سرحدیں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ سنو خبردار، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. یہ تیسری حدیث مبارک حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت سے. اور چوتھی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہ چار احادیث ہیں جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بطور نچوڑ, بطور خلاصہ, بطور مغز, بطور لب لباب بیان کی ہیں کہ میری اس کتاب کے مجموعے کے اندر جو 4800 احادیث ہیں ان کا نچوڑ اگر میں چار احادیث میں تمہارے سامنے بیان کروں. انما الاعمال بالنیات من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اسلام کی خوبصورتی لا یعنی کے چھوڑنے میں ہے. اور تیسرے نمبر پر ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما مشتبہات, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, درمیان میں مشتبہات ہیں, جو مشتبہات سے بچ گیا حرام سے بچ گیا, اپنے دین کی اپنی عزت کی حفاظت کر لی, جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. اور چوتھی حدیث مبارک, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. ان چار احادیث پر اگر عمل کر لیا جائے, پہلی حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات, یہ ہماری تمام کی تمام عبادات کی روح اس میں بیان ہوئی ہے. کوئی بھی کام, کوئی بھی بات, وہ عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کام کے اندر, اس بات کے اندر نیک نیتی شامل ہو جائے, اس کام کو نیک نیتی عبادت کے اندر تبدیل کر دیتی ہے کہ وہ کام اب عبادت کہلائے گا, وہ بات اب وہ قولی عبادت بن جائے گی. بنیاد اگر مضبوط ہو تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی مضبوط اور مستحکم اور سیدھی چلتی چلی جاتی ہے. بنیاد اگر کچی ہو, کھوکھلی ہو, تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ایک نہ ایک دن ڈھہ جاتی ہے. تو سب سے پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی بنیاد کو بیان فرما دیا کہ اپنی پوری زندگی کی محنت کی بنیاد وہ مضبوط اور مستحکم رکھو کہ ہر فعل, ہر قول, تمہاری کوئی بھی نقل و حرکت, کوئی بھی انداز, وہ اگر نیک نیتی پر مبنی ہے, اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی پر مبنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کوئی بھی کام کرو گے, کوئی بھی بات کرو گے, تو یہ اللہ کو راضی کرنے کی, اس کو خوش کرنے کی نیت اس کام کو اور اس بات کو عبادت بنا دے گی. بڑے سے بڑا کام ہو, نیک نیتی پر مبنی ہو, بہت بھاری بھرکم ہے. ہلکے سے ہلکا, چھوٹے سے چھوٹا, معمولی سے معمولی کام ہو, نیک نیتی پر مبنی ہو, بہت بھاری بھرکم ذخیرہ بن جاتا ہے. اور دوسری حدیث مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے سرمایے کے تحفظ کو بیان فرمایا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس بات کے اندر ہے کہ فضول کو, لا یعنی کو, بیکار کو چھوڑ دے, چاہے وہ فضول کوئی کام ہو, کوئی بات ہو, کوئی انداز ہو, کوئی طریقہ ہو, اس فضول کو چھوڑنے کے اندر جو اس کو زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے دیا ہے, جو صرف ایک مرتبہ ملتا ہے, اس سرمایہ کے تحفظ کو بیان فرما دیا. مسافر ہو, پردیس میں ہو, اس کا اپنا ایک لگا بندہ سرمایہ ہو, اس سرمایہ کو فضولیات میں خرچ کر دے تو آگے باقی ماندہ وہ زندگی کیسے گزارے گا, اپنے سفر کو کس طرح مکمل کرے گا, در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. زندگی کا قیمتی سرمایہ شب و روز اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں کہ تم رات دن صبح و شام یہ قیمتی سرمایہ میری اطاعت اور فرما برداری میں گزار کر اپنی آخرت کو آباد کر لو, وارے کے نیارے ہوں گے. اور اگر لایانی میں پڑ گیا انسان, کھیل کود, تماشے, ناچ گانا, فضولیات, لغویات, تو یہ اپنے قیمتی سرمایہ کو بیکار کاموں میں ضائع کر کے اپنا قیمتی سرمایہ خود اپنے ہاتھوں اجاڑ رہا ہے. تو لایانی سے بچنے کی تاکید فرما کر آپ نے اس قیمتی سرمایہ کا تحفظ عطا فرما دیا. اور تیسری حدیث مبارک کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, اور درمیان میں مشتبہات ہیں، مشتبہات سے بچنے والا حرام سے بھی بچ جائے گا، مشتبہات میں پڑنے والا حرام میں بھی واقع ہو جائے گا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی احتیاط کو بیان فرما دیا کہ زندگی بڑے محتاط طریقے سے گزارنی ہے، حلال حرام سارا میں تم کو بتا کر جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ محتاط زندگی گزارنا، حرام اور حلال کو خلط مت کرنا. دنیا کی چند روزہ ترقی کے چکر میں تم حلال حرام کا امتیاز مت مٹا دینا، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال بھی واضح حرام بھی واضح محتاط زندگی گزارنے کا آپ نے درس دیا ہے. اور چوتھی حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تو اس حدیث مبارک میں آپ نے پورے حقوق العباد کو یکجا کر کے دریا بکوزہ کر دیا کہ جب سامنے والے کے لیے وہی جذبہ ہو جو اپنی ذات کے لیے ہے تو کبھی بھی انسان سے حقوق العباد میں کوئی حق تلفی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ انسان اپنی ذات کے لیے بہتر سے بہتر چاہتا ہے، عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہی جذبہ جب سامنے والے کے لیے ہو گیا تو اس کی ذات سے کبھی بھی کسی دوسرے کا حق پامال نہیں ہو سکتا. تو اس آخری حدیث میں پورے حقوق العباد کو یکجا کر کے سمیٹ دیا. پہلی حدیث میں دین اسلام کی بنیاد بتا دی، دوسری حدیث میں ہمارے زندگی کے قیمتی سرمایہ کا تحفظ عطا فرما دیا، تیسری حدیث میں زندگی گزارنے کے اندر احتیاط کا درس دے دیا کہ محتاط ہو کر قدم بڑھانا، اور چوتھی حدیث مبارک میں حقوق العباد کو سمو دیا کہ جب دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تمہاری زندگی بڑی سنور جائے گی. اللہ کرے کہ ہمیں ان چاروں حدیثوں پر کامل مکمل عمل نصیب ہو جائے تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں، ورنہ بڑے سے بڑا عمل جس کی بنیاد کھوکھلی ہو، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، چرچا، ڈھنڈورے، بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور رائے گاں چلا جائے گا. اور اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت اور خلوص ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو پھر مسجد سے اگر ایک معمولی سا تنکا بھی اٹھایا ہو تو اس کو بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. کیا وجہ تھی کہ آخر ایک بدکار فاحشہ پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں پانی پلاتی ہے دوپٹہ باندھ کر؟ سابقہ امتوں کی زندگی اتنی گھناؤنی، لیکن ایک عمل کے گھٹیا مخلوق کو پیاسا دیکھ کر ترس کھا کر اپنے چمڑے کے موزے میں دوپٹہ باندھ کے کنویں سے پانی نکال کر پانی پلایا تو یہی جذبہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری ادنا اور گھٹیا مخلوق پہ ترس کھایا، ہم تجھ پر ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں. اخلاص ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بندے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ادا پسند آتی ہے، مغفرت کا سامان بن جاتے ہیں. اخلاص کے جذبوں سے خالی ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی رائے گاں چلے جاتے ہیں. حضرت سفیان اصبحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، مسجد نبوی میں دیکھا ایک شخص کے چاروں طرف بڑا جھمگٹا ہے، قال اللہ قال رسول کا درس چل رہا ہے. میں بڑا متاثر ہوا، لوگوں سے پتا کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، درس سے حدیث دے رہے ہیں اور حدیث کا فیض امت کے اندر منتقل کر رہے ہیں. تو میں بڑا متاثر ہوا، میں موقع کی تلاش میں رہا، جب وہ درس وغیرہ مکمل ہو گیا، فرصت ہوئی، آپ اکیلے میں تھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، پردیسی ہوں، دور سے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ آپ ابو ہریرہ ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو براہ راست آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ضرور تجھ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو براہ راست میں نے خود حضور سے سنی ہے. لیکن اس بات کے کہنے کے ساتھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بے ہوشی میں چلے گئے، پانی چھڑک کر آپ کو ہوش دلایا گیا، دو تین دفعہ آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی اور پھر آپ نے حدیث بیان کی. فرمایا کہ اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب کتاب لینے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہوگی. اس وقت جو اعمال کا حساب کتاب لیا جانے کا آغاز کیا جائے گا تو سب سے پہلے فرمایا تین افراد کو لایا جائے گا. سب سے پہلے عالم دین کو لایا جائے گا, اس کے بعد ایک بڑے مجاہد کو لایا جائے گا, تیسرے نمبر پر ایک بڑے سخی کو لایا جائے گا. سر عام سر محشر پوری مخلوق کے سامنے سب سے پہلا جو حساب ہوگا عالم دین کا. پوچھیں گے اللہ پاک کیا لائے ہو؟ عرض کرے گا یا رب ساری زندگی آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر کے آیا ہوں, قال اللہ قال رسول میں زندگی کھپا کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے, فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سارا سب کچھ یہ بھاگ دوڑ محنت اس لیے کی تھی کہ تجھے علامہ کہا جائے, قاری کہا جائے, بہت تیرے چرچے ہوں, شہرت ہو, تیرے علم کے چرچے دور دور تک ہوں. یہ سارے چرچے ہو چکے, تجھے علامہ کہا جا چکا, قاری کہا جا چکا, جو تیری دلی چاہت تھی دنیا میں وہ ساری پوری ہو چکی. یہ سب کچھ محنت تو نے میری ذات کی خاطر تھوڑی کی تھی, جس مقصد کے لیے کی تھی وہ مقصد تو دنیا میں پا چکا. حکم ہوگا اوندھے منہ اس کو جہنم میں گرا دو, فرشتے گھسیٹ کر اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گے. دوسرے نمبر پر ایک مجاہد کو لایا جائے گا, سوال ہوگا, وہ عرض کرے گا یار اب ساری زندگی آپ کے دین کی خاطر سربلندی کے لیے دشمنوں سے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا, یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کر کے جان کی بازی لگا دی اور اپنے جسم میں ٹکڑے کرا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے, سب کچھ تو نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا, بڑا مجاہد تھا اور بڑا دلیر تھا, یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا. سب کچھ کہا جا چکا, سب کچھ تو نے میری ذات کے لیے تھوڑی کیا تھا. حکم ہوگا اوندھے منہ جہنم میں گرا دو. تیسرے نمبر پر آئے گا سخی مالدار, سوال ہوگا تو جواب دے گا یار اب ساری زندگی تیرے دیے ہوئے مال کو تیری مخلوق پر لٹاتا رہا, دریا اور سمندر کی طرح بہاتا رہا. فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے, سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے, بڑا مالدار ہے, بڑا کھلا ہاتھ ہے. سب کچھ کہا جا چکا, تو نے جو کچھ سخاوت کی مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں, چرچے اور شہرت اور ڈھنڈوروں کے لیے کیا تھا. سب کچھ ہو چکا, تیرا مطلوب تجھ کو حاصل ہو چکا. حکم ہوگا اوندھے منہ جہنم میں گرا دو. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مضمون مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مارا, فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ وہ تین لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کس وجہ سے؟ نیت میں فساد تھا. عالم دین ہے, دنیا والوں کو کیا پتا کہ علم اللہ کے لیے حاصل کیا کہ چرچوں اور شہرتوں کے لیے. مجاہد ہے, دنیا والوں کو کیا پتا کہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے یا چرچے اور شہرت اور نام آوری کے لیے. بڑا سخی ہے, مال بھی لٹایا لیکن شہرت اور چرچا مطلوب تھا, دکھلاوا مقصود تھا, ریاکاری مطلوب تھی. تو ان تینوں کا جب یہ اتنا خطرناک انجام ہے تو پھر دوسرے تیسروں کا کیا کہنا. نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی, نیت کے اندر کھوٹ ہوگا تو بڑے بڑے کارنامے بھی اوندھے منہ جہنم میں گرانے کا باعث بن جائیں گے. تو سب سے پہلی حدیث میں بنیاد بیان فرما دی کہ کوئی بھی عمل ہو جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو پھر وہ عمل بھلے مخلوق کے سامنے ہو. نماز ہے, انسان ساری زندگی مخلوق کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے, کھلے عام صدقہ خیرات کرے, حج کرے, عمرے کرے, تلاوت کرے, اچھا قاری, اچھا عالم, اچھا مجاہد, اچھا سخی بنے, لیکن نیت صاف ہے, اللہ کو راضی اور خوش کرنا مقصود ہے. بھلے مخلوق دیکھے تو دیکھے, اللہ کو راضی کرنا جب مقصود ہے تو یہی اعمال اس کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ نیت میں فتور ہے, کھوٹ ہے, تو بڑے بڑے کارنامے وبال جان بن جائیں گے. تو ریاکاری کے ڈر اور خوف سے انسان عبادت سے تو پیچھے نہ ہٹے, صرف اپنی نیت کا جائزہ لے لے کہ جو کام میں کر رہا ہوں, جو محنت میں کر رہا ہوں, آیا میری نیت میں خدا نہ خواستہ کہیں کھوٹ اور فتور تو نہیں, کہیں ابلیس نے میری نیت کے اندر کوئی میل کچیل تو نہیں ڈال دیا. نیت کی برکت سے, ایک ہی نیت ہے کہ دو متضاد کام نیت کی وجہ سے نیکی بن جاتے ہیں, دو متضاد کام بدی بن جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم بچپن میں جب ہم طالب علم تھے, سمجھانے کے لیے طالب علمانہ سوچ کے اعتبار سے ایک آسان سی مثال دیا کرتے تھے کہ نیت اچھی ہے تو دو متضاد کام دونوں نیکیاں بن جاتے ہیں. ایک شخص نے مسجد کے دروازے کے باہر, کوئی دیہاتی ماحول ہو, پرانا دستور ہو, جب گاڑیاں نہ ہوں, سواریوں کے لیے لوگ گھوڑے اور اونٹ استعمال کرتے ہوں, مسجد کے گیٹ پر کسی نے کھوٹا گاڑ دیا کہ کوئی نمازی آئے گا اپنی سواری کو باندھ کر تسلی سے عبادت کر لے گا, اس نیک نیتی کی وجہ سے کھوٹا گاڑنے والے کو اجر و ثواب مل رہا ہے کہ اس نے نمازی کے لیے ایک سہولت فراہم کی. دوسرا شخص آیا, اس نے سوچا کہ یہ کھوٹا ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا کے گر جائے, اس نے اس کھوٹے کو کھاڑ کے ایک طرف ڈال دیا, لگانے والے کو ثواب ملا نمازی کو سہولت فراہم کرنے کی بدولت, اکھاڑنے والے کو ثواب ملا کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچ جائے. تو دو متضاد کام ہیں لیکن نیت دونوں کی اچھی ہے تو دونوں کو ثواب مل رہا ہے. اور اس کے برعکس استاد جی فرمایا کرتے تھے, شہید ہو گئے حضرت مولانا مفتی عبد السمی شہید رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کہ ایک شخص نے کھوٹا گاڑا راستے میں کہ نمازی آئیں گے فجر کے اندھیرے میں ٹھوکر کھا کے گریں گے مزہ آئے گا, اس بدنیتی کی وجہ سے اس کو وبال ہوگا. دوسرے نے کھوٹا دیکھ کر جلن کی وجہ سے اکھاڑ دیا کہ میرے پاس سواری نہیں, دوسرے کے پاس سواری ہے, وہ اس پہ کیوں باندھے, میں اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. اس کو اکھاڑنے پر وبال ملے گا, اس کو گاڑنے پر وبال, اس کو اکھاڑنے پر وبال, دونوں کی نیتیں خراب تھی. اور پہلی صورت میں لگانے والے کی نیت اچھی, اکھاڑنے والے کی نیت اچھی, تو دونوں کو ثواب ملے گا. تو نیت کے اوپر سارے اعمال کا دار و مدار ہے. اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص کے جذبوں سے سرشار فرمائے, مخلصانہ انداز میں عبادات اور طاعت کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.